الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القائدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. متنازع سلسلہ وار ترجمہ قرآن میں الحمدللہ سورہ توبہ ہمارے ذہن میں مطالعہ ہے. اس کے 16 رکوع میں سے الحمدللہ 10 رکوع کا مطالعہ ہم پچھلی نشست کر چکے ہیں. آج انشاءاللہ جو 11 رکوع ہیں اس میں 9 آیتیں ہیں, اور یہ بات تسلسل سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ رکوع نمبر 6 سے یہ رکوع نمبر 16 تک آخری رکوع تک 11 رکوع بنتے ہیں, اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جو سلسلہ غزوات کے جس میں غزوہ بدر سے سن 2 ہجری سے اس کا آغاز ہوا تھا, ان سلسلہ غزوات میں یہ آخری غزوہ آپ کی حیات مبارکہ کا غزوہ تبوک سن 9 ہجری, اور اس وقت کی جو سپر پار تھی سلطنت روما اس سے مقابلہ تھا, اور یہ وہ واحد غزوہ ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نفیر عام تھی, سب کو نکلنا تھا جو بھی جنگ کے قابل تھے. اور ان 11 رکوعوں میں جو منافقین ہیں خاص طور پر ان کا جو نفاق کا پردہ ہے اس کو چاک کیا گیا ہے, اور کس طرح سے انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام اور مسلمانوں کی جڑیں کھوکھلی کیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اذیتیں دیں, تو یہ سلسلہ اس بیان پر, نفاق کے بیان پر, منافقانہ طرز عمل پر یہ جاری ہے. اور یہ بات ہم سمجھ رہے ہیں کہ جب بھی قرآن مجید میں نفاق یا منافقت کا تذکرہ آئے تو ہمیں بہت زیادہ کانشیس اور حساس ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ منافق یہ کلمہ گو مسلمان تھے, آج ہم بھی کلمہ گو مسلمان ہیں, اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ جب دین کے تقاضے ان کے سامنے واضح ہو گئے تو پھر انہوں نے پچھوائی اختیار کی, پیش قدمی کے بجائے پچھوائی اختیار کی, اور یہی کیفیت عموم میں مسلمانوں کے اندر وہ کیفیت آ جاتی ہے کہ دین کو قبول کرنے کے بعد جب دین کے تقاضے واضح ہوں تو پھر یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ پسپائی ہماری زندگیوں میں بھی آئی دین کے حوالے سے, تو پھر یہ نفاق کا خدشہ یہ جان لیجئے کہ سب سے زیادہ جن ہستیوں نے محسوس کیا اپنے اندر وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے لیے قرآن مجید میں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کے الفاظ آئے ہیں کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی, یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین. جب وہ اپنے اندر نفاق کے خدشات کو شدت سے محسوس کیا کرتے تھے اور اس کا اظہار بھی فرمایا کرتے تھے, ہمیں ملٹیپل ٹائمز اپنے حوالے سے یہ بہت زیادہ حساس ہونے کی ضرورت ہے, اور یہ بات ہم سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ان آیات کو ہمیں آئینے کے طور پر رکھنا ہے, اپنی تصویر ہے کہ جو کہ تلاش کرنی ہے, اور اگر کوئی کمزوریاں کوئی پسپائی ہمارے دین کے حوالے سے ہماری زندگیوں میں نظر آئے تو بہرحال اس کی تصحیح کی ضرورت ہے, اور یہی تقاضا ہے ان آیات کا. منافقانہ طرز عمل اور مومنانہ طرز عمل, یہ 9 آیتوں میں 11 رکوع کے یہ موضوع ہے آج کی ان آیات کا. اور اکثر و بیشتر آیات میں جو منافقانہ طرز عمل ہے, بلکہ اسی سے آغاز بھی ہو رہا ہے, یہ ہمارے سامنے سب سے پہلے لایا جا رہا ہے. فرمایا کہ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ, بڑے خوش ہو گئے, بڑے اترا گئے پیچھے چھوڑ دیے جانے والے اپنے پیچھے بیٹھ جانے پر, یعنی کس کے پیچھے؟ خلاف رسول اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. وہ کری ہو اور انہوں نے ناپسند کیا کہ ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں اور اپنے جانوں سے اللہ کے راستے میں. تو یہ منافقانہ طرز عمل, جیسے میں نے عرض کیا کہ غزوہ تبوک میں کیونکہ نفیر عام تھی, سب کو نکلنا تھا جو جنگ کے قابل ہیں, اور یہ وہ موقع ہے کہ جس میں نفاق کا پردہ چاک ہوا. بہت سارے منافقین وہ آئے, ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی تیاری کر رہے ہیں اور نفیر عام ہو چکی ہے, تو لہٰذا اب یہ منافقین کچھ آئے ہیں کہ جو کہ جھوٹے عذر لے کر آئے, جھوٹے بہانے آ کے پیش کیے, قسمیں کھائیں جھوٹے جھوٹ بول کے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نرم تربیت ہے اس کا فائدہ اٹھاتے تھے. آپ جانتے تھے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, اور تھوڑا سا ایکسپلینیشن کوئی کال یہ کرتے اور کچھ شروع ہو جاتی تو ان کا چٹھا بٹا کھل جاتا, لیکن یہ ہے کہ نرم تربیت کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جھوٹے عذر سن رہے تھے اور ان کو اجازت دے رہے تھے. اب جب یہ اجازت لے کے جا رہے تھے اور اکیلے میں, یہ بڑے خوش و خرم یہ اور بڑے اتراتے ہوئے کہ بھائی اچھا ہوا جان چھٹی, ہمیں تو اجازت مل گئی, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوے میں ہیں اور آگے یعنی تیاری کر رہے ہیں, اہل ایمان تیاری کر رہے ہیں آگے بڑھ کر, اور یہ اپنے پیچھے بیٹھ جانے پر اترا رہے ہیں اور اس پر جو ہے وہ خوشیاں منا رہے ہیں. تو یہی ایک کیفیت ہے کہ جو آغاز میں ان آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کھینچی ہے. یہاں غور کیجئے گا, الفاظ بڑے اہم ہیں. فرح المخلفون بمقعدہم, یعنی خوش ہو گئے مخلفون, یہ مخلف اصل میں کہتے ہیں پیچھے چھوڑ دیے جانے والے, یعنی اس کا ترجمہ یہ صحیح نہیں ہوگا کہ پیچھے رہ جانے والے, بلکہ پیچھے چھوڑ دیے جانے والے, یعنی پیچھے چھوڑ دیے گئے, یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا نکلنا ہی جو ہے وہ پسند نہیں کیا اللہ کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی جو مصاحبت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور اتنے عظیم کام کے لیے کفر و حق و باطل کے مارکے میں ان کا نکلنا ہی اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا, اور ان کو پیچھے جو ہے وہ بیٹھ جانے والوں میں ان کو شامل کر دیا. لہٰذا یہ مخلف کے یہ معنی ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے, نہیں, بلکہ یہ ہے کہ یہ جھوٹے عذرات جو پیش کر رہے ہیں, لہٰذا یہ تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو بڑے سیانے ہیں, ہم نے ایسی ملمہ کاری کر کے اور ایسے جھوٹ جو ہے وہ گھڑ کے ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت دے لی اور ہماری جو ہے وہ جان بخشی ہو گئی اور ہمیں جو ہے وہ یہ رخصت مل گئی. تو اپنے عقل پر جو ہے وہ اترا رہے ہیں, بڑے سیانے جو ہے وہ بن رہے ہیں, کیا خوب ہم نے جو ہے وہ پٹی آنکھوں پہ پٹی ڈال دی ماز اللہ اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو پیچھے چھوڑ دیے گئے, ان کا نکلنا ہی جو ہے وہ ناپسند کیا اللہ کی طرف سے, وہ یعنی ان کا نکلنا اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا, اور یہ اہل ایمان کو واضح کر دیا کہ اگر یہ منافق نکلتے بھی تمہارے ساتھ تو تمہارے اندر ریشہ دوانیاں کرتے پھرتے, تمہاری جڑیں کھوکھلی کرتے, تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ ان کے فتنوں سے بچنے کے لیے یہ پیچھے ہی جو ہے وہ چھوڑ دیے جائیں. ان کو یہ نصیب ہی نہ ہو یہ سعادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے. تو فرمایا کہ وَكَرِهُ أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور انہوں نے ناپسند کیا کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں. دیکھیں بندہ مومن کی یہ نشانی ہے. سورہ حجرات میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آگے جب وہ مقام آئے گا, آیت نمبر 15 میں اہل ایمان کی جو جامع اور معنی بڑی کمپریہنسو جو ڈیفینیشن ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان کی کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا بأموالہم وأنفسہم فی سبیل اللہ. بلا شبہ مومن تو وہ ہیں کہ جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائیں اور کسی شک میں نہ پڑیں اور جہاد کریں اپنے جان اور مالوں کے ساتھ اللہ کے راستے. لہذا دین کی سربلندی کا کام یہ سپرد کیا گیا اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ کا مقصد بعثت وہ یہی ٹھہرا. اور پھر ختم نبوت کے بعد اب یہ دین کے غلبے کی کوشش یہ ہمارے کندھے پر ہے, اور اس دین کے غلبے کے لیے پھر جہاد ہونا ہے اپنے تمام ابتدا سے انتہا تک کے مراحل کو طے کرتے ہوئے, اور وہ ہونا ہے دو چیزوں کے ذریعے سے, یعنی جان بھی کھپے گی اس میں اور مال بھی لگے گا. اور یہ بندہ مومن کی بڑی شان ہوتی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کہ جو برائڈ اسٹارز سے اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم روشن ستارے, ان کی زندگیاں کہ جو کہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں, یہ جان اور مال دین کی خاطر کبھی بھی جو ہے وہ رکاوٹ نہیں بنی. جب بھی تقاضا آیا ہے جان ہتھیلی پر لے کر جو ہے میدان عمل میں وہ نظر آتے ہیں صحابہ کرام, اور یہ وہی صحابہ کرام ہیں کہ ظہور نبوت سے پہلے یہ جانوں کا خوف رکھتے تھے, لیکن کیسی کایا پلٹی ہے یعنی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس قرآن نے کہ اب یہ جان ہتھیلی پر لے کے میدان عمل میں ہے, اور مال بھی کبھی رکاوٹ نہیں بنا. خاص طور پر اس غزوہ تبوک میں تو ہم پچھلی دفعہ پڑھ کر آئے کہ کس طرح سے صحابہ کرام کا درمیان ایک کمپٹیشن تھا کہ جو کہ جاری تھا, اور یہ ہے کہ ایک دوسرے کو سے آگے نکلنے کی جد و جہد تھی کہ میں کسی طرح سے یعنی اپنے ساتھی کو جو ہے وہ اس سے میں آگے نکل جاؤں, اتنا میں مال خرچ کروں. لہذا یہ تو بندہ مومن کی شان ہے, لیکن منافقانہ طرز عمل کیا ہے کہ سب سے زیادہ جو چیز منافقوں کو پیاری ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, اپنی جان اور اپنا مال. اور یہ منافقانہ طرز عمل ہے کہ اس جان اور مال کے تحفظ کے لیے یہ جو بن پڑے وہ کرتے ہیں, یہ کفار کی گود میں بھی جا کے بیٹھ جاتے ہیں, اور یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ بغاوت بھی کر دیتے ہیں. اور یہ انسانی تاریخ میں یہ چیزیں ہیں کہ جو کہ چلی آ رہی ہیں, کس طرح سے بغاوتیں ہیں کہ جو کہ ہوئی ہیں مسلمانوں کے اندر, یہ آسین کے سانپ ہیں کہ جو کہ ہمیشہ سے یعنی باہر کے دشمن نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا کہ جتنا کہ آسین کے سانپوں نے یہ نقصان ہمیشہ پہنچا. لہٰذا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انقلابی اجتماعیت میں بھی یہ ایسے یعنی آسین کے سانپ موجود تھے کہ جن کا پردہ یہاں پر چاک کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ناپسند کیا کہ یہ جہاد کریں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں. اور دیکھیں ایک تو خود بھی عمل نہیں کر رہے, خود بھی اس غزوے میں نکلنے کے حوالے سے پسو پیش کر رہے ہیں اور جھوٹے عذر پیش کر رہے ہیں اور اجازت طلب کر رہے ہیں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ساتھی اہل ایمان آگے بڑھ بڑھ کر اس غزوے میں شریک ہو رہے ہیں اپنے جان اور مال کے ساتھ, ان کو بھی کسی طور پر روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی معاشرے میں اگر ایسے فتنہ پرور لوگ ہوں کہ جن کو جان اور مال کا تحفظ ہو, اور یہ کہ یہ تعداد میں کم ہو اور اکثریت جو ہے وہ جان و مال کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو, تو بہرحال یہ ہے کہ پھر ایسے معاشرے میں ایسے سوسائٹی میں نمایاں کون ہو جاتے ہیں؟ وہ کہ جو کہ مائنورٹی میں ہوتے ہیں, کہ جو اپنے جان اور مال کا تحفظ چاہتے ہیں. اس کے لیے بڑی پیاری مثال دی جاتی ہے نا کہ جب بلی کی دم کٹتی ہے تو وہ کیا چاہتی ہے؟ کہ تمام بلیوں کی دم کٹ جائے, کیونکہ ایک بلی کی دم اگر 100 بلیاں ان میں ایک بلی کی دم کٹی ہوئی تو نمایاں کون ہوگی؟ وہ دم کٹی بلی ہو جائے. لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ ساری بلیوں کی دم کٹ جائے کہ تاکہ وہ نمایاں نہ ہو. تو یہ منافقانہ طرز عمل کہ یہ خود تو جان اور مال ان کو بڑا محبوب ہے اور یہ سینچ سینچ کے رکھ رہے ہیں, اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کال پر جو ہے وہ اپنا جان مال لگا رہے ہیں ان کو بھی کئی طریقوں سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہاں پر وہ الفاظ آ رہے ہیں وقالوا لا تنفروا فرحا, اور ان منافقوں نے کہا اہل ایمان سے کہ بھئی نہ نکلو گرمی میں, نہ کوچ کرو. یہ کیا احمقانہ بات ہے کہ بالکل جو ہے وہ سورج آب و تاب کے ساتھ اور شدید گرمی تھی غزوہ تبوک کے موقع پر. یہ ہم نے عرض کیا تھا یعنی پہلے بھی سمجھا تھا کہ کئی اعتبارات سے یہ مشکل ترین غزوہ تھا اور جیش الاسرہ اسے اس لیے کہا جاتا ہے. یعنی یہ ہے کہ طویل سفر تھا, سواریاں بھی جو ہے وہ کم تھیں اور ایک ایک سواری پر کئی کئی صحابہ وقفے وقفے سے جو بیٹھتے تھے, غذا کی بھی قلت تھی اور یہ ہے کہ شدید جو وہ گرمی تھی اور 800-900 میل کا سفر تھا. لہذا یہ ہے کہ منافقانہ یہ طرز عمل کہ انہوں نے خود تو نکلنا پسند نہیں کیا اور پیچھے بیٹھ رہنا پسند کیا اور جو آگے نکلنے والے تھے ان کو بھی روک رہے ہیں کیا کہہ کر کہ لا تنفرو فی الحال, کہ اس گرمی میں شدید گرمی میں نہ نکلو. کیا بے وقافانہ طرز عمل اختیار کر رہے ہیں. لہذا یہ ہے کہ اللہ کا جواب ذرا سنیے, بڑا ہی جلالی انداز میں یہ خطاب ان سے کیا جا رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ قل, اے نبی آپ فرمائیے ان سے کہ نارو جہنم اشد حرا, کہ جہنم کی آگ اس دنیاوی آگ سے کہیں زیادہ شدید ہے. یعنی تم اپنے طرز عمل پر غور کرو, تم اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کال پر لبیک نہ کہہ کے اور اس غزوے میں نہ نکل کر تم اس دنیا کی آگ اور جو گرمی ہے اس کو رو رہے ہو, لیکن یہ ہے کہ اپنے اس طرز عمل سے تم جہنم کی آگ کا نوالہ بن رہے ہو اور وہ جہنم کی آگ کا کوئی کمپیریزن نہیں شدت کے اعتبار سے اس دنیا بھی آگ سے. یہ آگ انسان کی بنائی ہوئی آگ ہے دنیا کی, لیکن وہ جو آگ ہے جہنم کی وہ کس کی بنائی ہوئی ہے, وہ کس کی بھڑکائی ہوئی ہے؟ نار اللہ الموقدہ, وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. آج تمہیں اپنی بھڑکائی ہوئی آگ, وہ ماچس کی تیلی, وہ آگ جو ہے وہ تمہیں برداشت نہیں ہوتی چند سیکنڈ, اور تم جو ہے وہ اپنے اس طرز عمل سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ نکل کر تم سوچو تم اپنے جہنم کی آگ کا نوالہ اپنے آپ کو بنا رہے ہو اور اس عمل سے تم سبب دے رہے ہو کہ تم جہنم کی آگ میں جو ہے وہ جھونک دیا جائے. لہذا فرمایا گیا کہ قل نارو جہنم اشد حرہ, اے نبی آپ فرمائیے کہ یہ جہنم کی آگ یہ سب سے زیادہ شدید ہے. لو کانو یفقہون, کاش کہ یہ لوگ سمجھ جائیں. یعنی دنیاوی جو بھی مسائل ہیں یہ بہت ہلکے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اس آخرت کی مصیبت سے, وہ بڑی شدید ہے, اس کا کوئی کمپیریزن نہیں. ان آیتوں میں ذرا اپنا آئینہ دیکھیں. یعنی آج ابھی تو تقاضے ہمارے سامنے وہ نہیں آئے کہ ہم یعنی غزوات میں نکلنے کے حوالے سے, ابھی وہ کیفیت نہیں ہے, وہ ماحول اس وقت نہیں, لیکن یہ ہے کہ جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں اس میں ہم اپنا جائزہ لیں تو چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر ابل پڑتے ہیں, ہم بلبلا اٹھتے ہیں. دین کے حوالے سے جب بھی کوئی اس طرح کی کوئی یعنی قربانی کا معاملہ ہے کہ دین کے راہ میں نکلنا, لہذا یہ ہے کہ ہمیں اپنے آرام دہ بستر, گرم گرم بستر چھوڑنے کی توفیق الا ماشاءاللہ وہ نصیب نہیں ہو. اور کس طرح سے جو ہے وہ بس ہم آرام دہ کیفیات میں کہ بھائی ٹھنڈا ٹھنڈا کچھ ماحول ہو جائے اور یہ ہے کہ اس میں کوئی دین کے کام ہو جائے تو ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ اتنی شدید گرمی, یعنی میں عرض کروں کہ نمازوں میں مسجدوں میں نہیں آتے کس وجہ سے کہ بھائی معمولی یعنی گرمی میں اور گرمی کا بہانہ بنا کر وہ فرض نمازوں میں نہیں آ رہا. انا للہ و انا الیہ راجعون, الا ماشاءاللہ جس کو بھی اللہ نے توفیق دی ہے وہ اس کیفیت سے بچا ہوا ہے, ورنہ یہ ہے کہ یہ کیفیت ہمارے معاشرے میں جب وہ نظر آتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسائل پر ہم بلبلا اٹھتے ہیں. لہذا یہ ہے کہ اپنے طرز عمل کا جائزہ لینا چاہیے کہ یہ دنیاوی جو بھی مسائل ہیں یہ تو بہت ہلکے ہوتے ہیں, ہمیں پناہ مانگنی چاہیے اس آخرت کی مصیبت سے کہ جو کہ بڑی شدید بھی ہے اور وہ پائیدار بھی ہے اور ہمیشہ ہمیش کی وہ شدت ہے. اللہ تعالیٰ اس جہنم کی ہوا سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے. لو کانو یفقہون, کاش کہ یہ سمجھ جائیں. فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا, پس انہیں چاہیے کہ یہ ہنسے کم اور روئے زیادہ. اپنے طرز عمل پر یہ خوشیاں منا رہے ہیں اور اترا رہے ہیں کہ اور بڑے سیانے بن رہے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے چکمہ دیکھ کے اور چکنی چپڑی باتیں کر کے عذر پیش کر کے اور اللہ کے رسول سے اجازت طلب کر لی, ہماری جان بچ گئی. لہذا انہیں چاہیے کہ ہنسیں کم اور روئے زیادہ اپنے اس طرز عمل پر, کیونکہ اس کے بھیانک نتائج ہیں کہ جو کہ یہ ابھی یہ اٹھائیں گے اور کس طرح سے جہنم میں یہ جلیں گے. جزا ام بے ماں کانو یکسبون, اور یہ سزا ہے اس کی کہ جو یہ کماتے ہیں. فی رجاک اللہ الی طائفۃ منہم, پس نبی اگر تو اللہ تعالیٰ آپ کو واپس لے آئے, اب یہ تذکرہ ہے کہ جب آپ لوٹیں گے غزوہ تبوک سے فاتح بن کر لوٹیں گے, کامیاب ہو کے لوٹیں گے, کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو واپس لے آئے الی طائفۃ منہم, ان منافقوں کسی گروہ کی طرف, فاستاذنوک للخروج, اور پس نبی اگر یہ آپ سے اب دوبارہ کسی غزوے میں نکلنے کی اجازت چاہیں, اب دیکھیں یہ بات ذہن میں رکھیں, پچھلی آیتوں میں ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ اس غزوے میں جو یہ چاک ہوا پردہ نفاق کا اور انہوں نے پسپائی اختیار کی, تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کچھ پابندیاں ہیں کہ جو کہ لگوائیں. پہلی پابندی ہم نے تذکرہ پچھلی آیتوں میں پڑھ لیا کہ اگر اب کوئی یہ دین کے نام پر کوئی پیسہ لگانا چاہیں, کوئی چندہ دینا چاہیں, ہرگز ان کا چندہ قبول نہ کیا جائے, کوئی پیسہ ان سے قبول نہ کیا جائے. دوسری پابندی یہ لگا دی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے یہ محروم کر دیے گئے, یعنی آپ کو یہ فرما دیا گئے, وہ آیتیں گزر چکی ہیں کہ اے نبی اگر آپ ان کے لیے بخشش طلب کریں یا آپ ان کے لیے بخشش طلب نہ کریں, اور 70 مرتبہ بھی آپ ان کے لیے بخشش طلب کریں, فلاں اغفر اللہ, اللہ تعالیٰ ہرگز ان منافقوں کو بخشنے والا ہے. لہٰذا یہ شفاعت محمدی سے بھی محروم کر دی گئے, یہ دوسری پابندی. اور اب یہاں پر یہ تیسری پابندی ہے کہ جو کہ آ رہی ہے, جس میں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر اے نبی آپ واپس لوٹیں, اور لوٹیں گے انشاءاللہ کامیاب ہو کے, اور یہ ہے کہ پھر سے اگر یہ کسی اور غزوے میں آگے یہ آپ کے ساتھ نکلنا چاہیں, فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا, تو آپ ان سے فرما دیجئے کہ اب تم کبھی بھی ہمارے ساتھ کسی غزوے میں نہیں نکل سکے, وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا, اور کبھی بھی تم ہمارے دشمنوں کے ساتھ اب قتال میں شامل نہیں ہو سکے. یعنی اب تمہارا پردہ جو ہے وہ چاک ہو چکا ہے, ابھی تو تم اسلام کے لبادے میں اپنے آپ کو کسی طرح سے چھپا لیتے تھے کہ تم جو ہے وہ نمایاں نہ ہو اپنی چکنی چپڑی باتوں سے اور دیگر اعمال سے, لیکن یہ ہے کہ اب تمہارا پردہ چاک ہو چکا ہے, اور اہل ایمان کے سامنے بھی اب تمہارا جو چٹھا بٹا ہے وہ کھلنا چاہیے, کہ تاکہ بالکل ایک آئسولیشن کا معاملہ تمہارے حوالے سے ایک اسلامی معاشرے میں وہ ہو جائے. لہٰذا اب نہ تم کسی غزوے میں ہمارے ساتھ شریک ہوگے, نہ کسی یعنی جنگ میں دشمنوں کے مقابلے میں تم ہمارے ساتھ نکلو. انکم رضیتم بالقعود اول مرہ, کیوں, سبب کیا ہے اس کا؟ اس لیے کہ بے شک تم راضی ہو گئے اپنے بیٹھ رہنے پر, اول مرہ یعنی پہلی مرتبہ, یعنی جب تقاضا تمہارے سامنے آیا, نفیر عام ہو گئی اور تم چھوٹے عذرات تم پیش کر کے, بہانے پیش کر کے رخصت تم نے طلب کر لی اور پیچھے بیٹھ گئے, لہذا یہ محرومی تم نے اپنے لیے خود ہے جو کہ اختیار, لہذا اب تم ہمیشہ کے لیے اس سے جو ہے وہ محروم ہو جاؤ گے, اس لیے کہ تم راضی ہو گئے پیچھے بیٹھ جانے پر پہلی مرتبہ. فقدو مال خالفین, پس تم اب بیٹھ جاؤ پیچھے رہ جانے والی عورتوں میں, یعنی غزوے میں تو مرد نکلتے ہیں نا, اور پیچھے جو ہے وہ گھروں میں کون ہوتی ہیں, وہ خواتین ہوتی ہیں یا معذور ہوتی ہیں. لہذا یہ ہے کہ تم نے پسند کیا پیچھے بیٹھ رہ جانے بالوں میں, تو اب وہ پیچھے تم چوڑیاں پہن لو اور عورتیں بن کے پیچھے جو ہے وہ عورتوں میں وہ بیٹھے رہو, یہ تمہاری جو محرومی ہے. اور یہ وہ پابندی ہے کہ جو کہ تیسری پابندی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر لگائی. اب دیکھیں چوتھی اور پانچویں پابندی آ رہی, فرمایا کہ ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا, بس ہے نبی آپ ان میں سے کسی بھی منافق کی نماز جنازہ میں کبھی بھی آپ اب نہ پڑھیں, یعنی یہاں نماز جنازہ پڑھنے سے بھی محروم کیا جا. تو آپ سوچیں کہ یہ منافقانہ جو روش ہے, اس کی جو ہلاکت خیزیاں ہیں وہ کتنی. دیکھیے آج اگر میں اور ہم اپنے طور پر جائزہ لیں نا, کسی اجتماعیت میں کسی ماحول میں ہم پلے بڑے ہوں, ایک اسلامی معاشرے میں, اسلامی گھرانے میں, محلے میں, یا اسلامی کسی اجتماعیت میں, تو ہمارے اندر کیا چاہت ہوتی ہے کہ یار میں جن کا ساتھی ہوں, دست و بازو ہوں اور ہم مقصد لوگ ہیں, لہذا یہ ہے کہ میرا جینا مرنا ان ساتھیوں کے ساتھ ہے, لہذا یہ ہے کہ جب میری آخری رسوم وہ ادا کی جا رہی ہوں نماز جنازہ, تو میرے ساتھی یہ دائیں بائیں ہوں, میرے جنازے کو کندھا دینے والے میرے اس اجتماعیت کے ساتھیوں کے جو کہ ہم مقصد تھے, اور یہ ہے کہ مجھے اپنی لحد میں اتارنے والے میرے اپنے ہوں. لہذا یہ خواہش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ لیکن یہ ہے کہ کتنی بڑی محرومی ہے ان منافقین کی 14 سال پہلے خاص طور پر, کہ جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی اور آپ پر ایمان لانا ان کو نصیب ہوا, لیکن کہاں سے یہ پھرایا گیا ہے؟ انا تو فکون، یہ الفاظ آتے نا بار بار، کہاں سے تم پھرے جاتے؟ یعنی یہ ہے کہ اتنی صحبتیں نصیب ہوئیں کہ جو کہ آج ہم یہاں خواہش اپنے اندر رکھتے ہیں کہ کاش ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے اور ان کے قدموں میں ہوتے، کچھ نہ کچھ وہ سعادتیں ہمیں بھی مل جاتی، لیکن ان بد نصیبوں کو تو یہ سعادت ملی، لیکن کہاں سے یہ پھرائے گئے؟ اور ایسی جو ہے وہ کیفیت کہ نبی آپ ان پر نماز جنازہ بھی کسی پر جو ہے وہ نہ پڑھ. اب پیچھے پس منظر کیا ہے؟ پس منظر یہ ہے کہ منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابئی، رئیس المنافقین جس کو کہا جاتا، جب اس کی وفات ہوئی، یعنی وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، مر گیا، تو اسی کے صاحبزادے ہیں اور بڑے جلیل قدر صاحب، ان کا نام بھی حضرت عبداللہ تھا. عبداللہ بن ابئی کا جو صاحبزادے تھے وہ حضرت عبداللہ تھے، بڑے جلیل قدر صاحب ہی تھے. لہٰذا وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے کہ جب باپ کا انتقال ہوا عبداللہ بن ابئی کا، اور حضرت عبداللہ نے درخواست کی اللہ کے رسول سے کہ والد کا انتقال ہو گیا ہے اور آپ اپنا کرتا جو ہے وہ عنایت فرما دیں تاکہ میں کفن جو ہے وہ آپ کے کرتے سے ان کو دے سکوں، اور دوسری خواہش یہ کی کہ آپ جو ہے وہ نماز جنازہ بھی ادا کریں. تو لہٰذا جب آپ کرتا بھی آپ نے دے دیا اور نماز جنازہ کے لیے بھی آپ آئے ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو نماز جنازہ پڑھانے سے پہلے روکا کہ اللہ کے رسول آپ جانتے منافق ہے، یہ رئیس المنافقین ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ، یعنی اللہ نے آپ کو جو ہے وہ روکا کہ آپ ان کے لیے بخشش طلب کریں، نہ کریں اللہ نہیں بخشے گا، لہذا آپ کیسے جو ہے وہ بخشش کے حوالے سے ان کے لیے دعا کریں گے، نماز جنازہ نہ پڑھایا. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے پتا ہے کہ یہ میرا کرتا دینے سے اور نماز جنازہ پڑھانے سے ہرگز یہ بخشش نہیں جائے گا، لیکن اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ آپ بخشش طلب کریں یا نہ کریں، لہذا اختیار دیا ہے تو میں اپنا جو بھی اختیار ہے وہ استعمال کرتا ہوں، باقی اللہ کے سپرد ہے کہ وہ بخشے یا نہ بخشے. اب آپ دل کی نرمی دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ایسا دشمن کہ جو آستین کا سانپ اور کس طرح سے اذیتیں دینے والا، یہ وہ بدبخت تھا عبداللہ بن ابئی کہ جس نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو ہے وہ تہمت لگائی تھی، کس طرح سے اذیت دی خاندان کو اللہ کے رسول کے اور اللہ کے رسول. لیکن یہ ہے کہ جب یہ رخصت ہوا ہے تو اپنا کرتا بھی دے رہے ہیں، نماز جنازہ بھی پڑھا رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ تائید عمر میں یہ پھر آیتیں ہیں کہ جو کہ نازل ہو گئیں. یہ ہمیں پتہ ہے کہ بعض وہ آیتیں قرآن مجید میں کہ جو حضرت عمر فاروق کی رائے پر ان کی تائید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے نازل فرمائی، کہ جنہیں فقہان نے پھر ٹائٹل دیا کہ یہ کون سی آیات ہیں، موافقات عمر، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں یہ اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کی. اور آپ کو عبداللہ بن ابئی کی نماز جنازہ پڑھائی آپ نے، اس کے بعد آپ کو روک دیا گیا، یہ حکم آیا کہ ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، آپ کسی بھی منافق کی اب نماز جنازہ کبھی بھی نہیں پڑھائے. ولا تقن علی قبری، ولا تقم علی قبری، اور پانچویں پابندی یہ لگا دی گئی کہ کبھی بھی آپ ان منافقین کی قبروں پر دعا کے لیے، دعا مغفرت کے لیے کبھی بھی کھڑے نہیں ہو. اور اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کسی منافق کی جو ہے نماز جنازہ نہیں پڑھائی، کسی اور ساتھیوں نے پڑھا دی، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی منافقین کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی. فرمایا کہ انہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے محروم کر دیے گئے، اس لیے ان پر پابندی لگائی گئی کہ بے شک انہوں نے کفر کیا اللہ اس کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ سوچئے، ہم تو صرف ایک کفر سے واقف ہیں کہ بھئی کافر کون ہوتا ہے جی؟ وہ یہودی ہوتے ہیں، وہ نصارہ ہوتے ہیں، وہ مشرکین ہوتے ہیں، وہ ہندو ہوتے ہیں. تو لہذا یہ ہے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، کلمہ نہیں پڑھا، تو ہم سمجھتے ہیں یہ کفر ہے، حالانکہ یہ کفر کی ایک قسم ہے، کفر قولی ہے، زبان سے انہوں نے انکار کیا. لیکن ایک مسلمان کفر کرتا ہے، وہ کون سا کفر ہے جس کا تذکرہ یہاں پر آ رہا ہے؟ تو آپ سوچیں یہ منافقین کون ہیں کہ جن کے لیے یہ الفاظ آئے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ اس کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سا کفر ہے بھائی؟ قانونی طور پر تو یہ مسلمان تھے، کلمہ پڑھا تھا انہوں نے، اللہ اس کے رسول کو مانا تھا زبان سے، لیکن عمل سے جو وہ کفر کیا، یہ ہے کفر عملی، کہ جس کا اکثریت جو ہے وہ امت کا وہ شکار لوگ ہوتے ہیں. آج ہم ہیں الا ماشاءاللہ، یعنی زبان پر کچھ ہے، عمل میں کچھ ہے. نمازیں ہیں پڑھنے کے لیے تیار ہیں لیکن گھر پہ فلمیں ڈرامے دیکھنے کے لیے وہی طوفان بدتمیزی ہے کہ جو کہ جا کے اور یہ کریشن ہو رہی ہوتی ہے. اور یہ ہے کہ زبانوں سے ہندوؤں کو جو ہے وہ گالیاں بھی دی جا رہی ہیں اور جنگ پر فتح بھی منائی جا رہی ہے, اور پھر اسی وقت جو ہے وہ گھروں میں فلمی ڈرامے ہندوانہ وہ چل رہے ہیں, ہندو کارٹون چل رہے ہیں, بچوں کو بھی دکھایا جا رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. شادی بیاہ کے موقع پر عملی طور پر ہم کفر کر رہے ہوتے ہیں, اللہ اس کے رسول کے احکامات کو ایک طرف بالکل اور اپنے احکامات کو جو ہے وہ لاگو کیا جا رہا ہوتا ہے, قبیلے کے احکامات کو لاگو کیا جا رہا ہوتا ہے, سب کو خوش کیا جا رہا ہوتا ہے, ناراض کیا جا رہا ہوتا ہے, تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے کفر عملی, اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ اس کے رسول کا. وماتوا وهم فاسقون, اور یہ مرے اس حال میں کہ جبکہ یہ نافرمان تھے. اللہ تعالیٰ ایسی موت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ولا تعجبك اموالهم واولادهم, ہرگز ہے نبی آپ کو تعجب میں نہ ڈالنے, آپ کو متاثر نہ کریں ان کے مال اور ان کی اولاد, یعنی یہ جو مال اور اولاد میں اتنی کثرت کے ساتھ ہیں, لہٰذا یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہے, دنیا میں یہ مال و اولاد دیے گئے ہیں. نہیں, انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا, بلکہ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں انہی دو چیزوں کے ذریعے سے ان کو جو ہے وہ عذاب دے. یعنی کن دو چیزوں کے ذریعے سے؟ یہ مال اور یہ اولاد, یہ ان کے لیے ناسور بن جائیں گے. دیکھیں یہ مال اور اولاد سورۃ تغابن میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ انما اموالکم واولادکم یعنی فتنہ, اس کو ذریعہ آزمائش کہا گیا, یعنی یہ وہ چیزیں کہ جس سے بندے کو آزمایا جا رہا ہے کہ یہ اس کو ایسٹ سمجھتا ہے مال اور اولاد کو یا لائبلٹی سمجھتا ہے. لہٰذا یہ لائبلٹی ہے, یہ ایسٹس نہیں ہے, ان کے بارے میں سوال ہونا روز قیامت. مال کے بارے میں دو سوال ہونے, مال کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, اور سربراہ خاندان کے ایسے سے ہر اولاد کے بارے میں ہم سے سوال ہونا ہے کہ جو نعمت اولاد کی دی تھی یہ کیسے پرورش کی تم نے, دین کے لیے بھی کھپایا یا صرف دنیا میں ان کو ڈبو دیا. لہٰذا یہ ہے کہ یہ تو ذریعہ آزمائش ہیں, اور اہل ایمان کا مومنانہ طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ یہ مال اور اولاد کبھی بھی ان کے دین کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی, بلکہ دین کی سربلندی کے لیے یہ مال اور اولاد وہ دست و بازو بنے ہوتے ہیں اور اسی کے لیے لگ رہے ہوتے ہیں. لیکن منافقانہ طرز عمل یہ ہے کہ یہ بڑے خوش ہو رہے ہیں اپنے کثرت مال پر, کثرت اولاد پر. لہذا نہیں, اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اسی مال اور اولاد سے ان کو جو ہے وہ دنیا میں عذاب دے. وتزحق انفسهم, اور ان کی جانیں نکلیں اس حال میں کہ وہم کافرون, کہ یہ کفر کرنے والے تھے. لہذا یہ ناسور بن جائیں گے, ان کی اولاد نافرمان بن جائیں گے تو دنیا میں ہی ناسور بن جائیں گے آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کے بجائے. اور یہ ہے کہ پھر انہی کے ذریعے سے اگر اسلام کی توفیق ان کو مل گئی واقعتاً عملی اعتبار سے, تو ان کے لیے حسرت بن جائے گی کہ ہماری اولاد ہمارے ساتھ نہیں, ہمارے نظریات پر نہیں, ہر لحاظ سے ان کے لیے جو ہے وہ یہ اذیت بنے گی. وَإِذَا أُنزِلَ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ, اور جب بھی کوئی ایسی سورت جو ہے وہ نازل ہوتی ہے کہ جس میں یہ کہ یعنی جس میں اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر, وجاہد ما رسول, اور اللہ کے رسول کے ساتھ جو ہے وہ اس کے رسول کے ساتھ جہاد کرو, تو اب ان منافقوں کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ استاذنا کو اولو الطول منہم, تو اب یہ نبی آپ کے پاس جو قدرت والے ہیں, اولو الطول قدرت رکھنے والے, یعنی ان کے پاس ہر طرح کی قدرت ہے, جان بھی ہے, مال بھی ہے, سواری بھی ہے, نکل سکتے ہیں غزوے میں, لیکن اب یہ قدرت والے وہ آپ کے پاس آ کے اجازت طلب کرتے ہیں. وقالو, اور یہ کہتے ہیں کہ زرنا, ہمیں چھوڑ دیجئے, نکم مال قائدین, کہ ہم ہو جائیں پیچھے رہ جانے والوں میں, بیٹھ جانے والوں. رضو بھی آئیں یکونو مال خوالف, فرمایا جا رہا ہے کہ یہ راضی ہو گئے اس پر کہ وہ پیچھے بیٹھ جانے والی عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ ہو جائیں. وتوبی علی قلوبہم فہم لا یفقہون یفقہون, اور مہر لگا دی گئی ان کے دلوں پر, پس اب یہ سمجھیں گے نہیں. یہ ہے محرومی نقد, کہ اللہ تعالیٰ پھر دلوں کو جو ہے وہ سیل کر دیتا ہے, ہدایت سے محروم کر دیتا ہے ایسے نہنجاروں کو کہ جو ہدایت کے راستے کو ٹھکرا کر جو ہے وہ شیطان کے راستے پر چلے. اللہ تعالیٰ اس محرومی سے ہماری حفاظت فرمائے. اور آخری آیت میں آپ دیکھیے, بلکہ آخری دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ آپ مومنانہ طرز عمل ہے کہ جو کہ بیان فرما رہا ہے, یعنی سات آیتوں میں منافقانہ طرز عمل, اور دو آیتوں میں اب مومنانہ طرز عمل ہے کہ جو کہ آ رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ روش اختیار کرنے کی توفیق دے. فرمایا کہ لیکن رسول والذین آمنوا ما, اور لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ کے جو کہ رسول کے ساتھ ایمان لائے, اہل ایمان کا تذکرہ رسول کے ساتھ کیا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سعادت دی جا رہی. فرمایا کہ ان کا طرز عمل کیا ہے, جاہدوا باموالہم انفسہم, انہوں نے جہاد کیا اپنے جانوں اور مالوں کے ساتھ, یعنی ہر ہر جہاد کے مراحل سے گزرتے ہوئے پھر وہ قتال کے مرحلے میں بھی غزوہ تبوک میں وہ ساتھ نظر آ رہے ہیں اللہ کے رسول کے دست و بازو بنے ہوئے اور جان اور مال کے ساتھ لگے ہوئے. واولئک لہم الخیرات, یہی ہیں کہ جن کے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں, دنیا میں بھی بھلائیاں ہیں اور آخرت میں تو بھلائیاں ہی ہیں اللہ کی رضا اور جنت کی صورت میں. واولئک ہم المفلحون, اور یہی لوگ ہیں کہ جو کہ فلاح پانے والے ہیں, کامیاب ہونے والے. اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتہا الانہار, اللہ نے ایسے خوش نصیب اہل ایمان کے لیے تیار کی ہے وہ باغات, وہ جنت کہ جس کے دامن سے کیا بہتی ہیں, نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا, وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. ذالک الفوز العظیم, اور یہی تو ہے شاندار کامیابی. یعنی آج دنیا کی کامیابی کو ہم ترس رہے ہیں کہ مال مل جائے, شہرت مل جائے, اقتدار مل جائے, وہ بھائی یہ کوئی کامیابی نہیں, یہ چار دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات. لہذا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی وہ آخرت کی ہے. اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں یہ پورا فلسفہ بیان کر دیا گیا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز, جو اس دن جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی اصل کامیاب. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ کامیابی جو ہے وہ نصیب فرمائے, منافقانہ طرز عمل سے ہماری حفاظت فرمائے, اور جو بھی مومنانہ طرز عمل ہمارے سامنے رکھا گیا ہے اللہ تعالی اس کو اپنانے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب